أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، پچھلے درس میں قارون سے متعلق سورۃ القصص کی آیات کا ذکر شروع ہوا تھا، اور پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کی آیات کی تلاوت کر لی تھی، اس لیے دوبارہ ان کی تلاوت اگر نہ بھی کی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تلاوت ہو چکی ہے. البتہ جب بیان شروع ہوا گزشتہ درس میں تو دو آیتوں کا بیان ہوا تھا، آیت نمبر 76 اور 77 کا. آج انشاءاللہ تعالی اگلی آیات کا بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں ہم نے جو دو آیتیں بیان کی تھیں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا تو اس نے لوگوں پر ظلم شروع کیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں تھکا دیتی تھیں ایک جماعت کو جو طاقتور ہو. اس وقت کو یاد کرو جب اس کی قوم نے قارون سے کہا اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ دو آیتیں ہیں جو گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھیں. یہ جو دوسری آیت ہے تو گزشتہ درس میں بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس میں قارون کو سمجھانے والے جو علماء تھے انہوں نے چار باتیں ذکر کی. پہلی بات یہ ذکر کی کہ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ، آخرت کا گھر تلاش کرو. اللہ نے تمہیں دنیا میں بڑی نعمتیں دی ہیں تو دنیا کا گھر تو درست ہو گیا، اب آخرت کا گھر درست کرنے کی کوشش کرو، اسے تلاش کرو. ایک بات تو یہ کہی. دوسرا یہ فرمایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، یعنی اگر اپنے اوپر خرچ کرنا چاہو، اپنے کھانے پر، پینے پر، لباس پر، آرام پر، راحت پر، اچھا لباس ہو، اچھا مکان ہو، اچھا رہنے کی جگہ ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور تم اپنے اوپر بھی خرچ کرو. تیسرا یہ کہا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. لوگوں پر احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اور چوتھی بات یہ کہی کہ ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین میں فساد مت پھیلاؤ, جھگڑے مت کرو, لڑائیاں مت کرو, امن تباہ مت کرو, زمین میں فساد مت پھیلاؤ, بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ جو اس آیت میں چار حکم دیے گئے, چار نصیحتیں کی گئیں, ان میں سے تین ابتدائی نصیحتیں کرنے سے متعلق ہیں اور چوتھی نصیحت جو ہے وہ نہیں ہے, یعنی نہ کرنے کی کہ فساد مت پھیلاؤ. لیکن جو کرنے کے تین کام ہیں تو وہ عجیب انداز سے ذکر کیے گئے ہیں, اور قرآن جو بھی بات ذکر کرتا ہے وہ بلا وجہ ذکر نہیں کرتا, اس کے اندر بڑی نصیحت اور ہدایت ہوتی ہے. تو قارون کو سمجھانے والے جو علماء تھے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر بناؤ. یہ تو سب سے اونچا درجہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ پیسے دے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اور ایسے کاموں میں خرچ کرے جو آخرت میں اس کے کام آئے. زکوٰۃ ہے, صدقۃ الفطر ہے, اور جو حقوق واجبہ ہیں, حقوق اللہ ہیں, حقوق العباد ہیں. تو یہ سب سے افضل چیز ہے کہ آدمی آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرے. دوسرا یہ ہے کہ لا تنسى نصيبك من الدنيا, کہ دنیا میں تمہارا اپنا جو حصہ ہے اس کو بھی مت بھولو, یعنی اپنے اوپر بھی خرچ کرو. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی شریعت کا ایک شریعت کی اجازت کہہ لیں, بلکہ یہ کہہ لیں کہ شریعت کا حکم ہے. اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے, نعمتیں دی ہیں, تو آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں, اور جو راحت کا سامان اللہ نے دیا اس کو استعمال کریں. اس پر ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تو ان کی ظاہری حالت کچھ اچھی نہیں تھی, کپڑے بھی ایسے ہی تھے اور جوتا بھی ایسے ہی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہیں نعمتیں نہیں دیں؟ کہا یا رسول اللہ بہت نعمتیں, پیسہ ہے, یہ وہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فلیورا نعمت اللہ علیک, فلیورا اثر نعمت اللہ علیک, تو اللہ کی نعمت کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے دیے ہیں, اچھی ٹوپی دی ہے, اچھا لباس دیا ہے, مگر وہ پھٹا پرانا لباس پہن کے باہر آتا ہے تاکہ لوگ اس کو بزرگ سمجھے, لوگ سمجھے کہ بڑا نیک آدمی ہے. تو یہ تو سارا ڈرامہ ہوا. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر نظر آنی چاہیے, اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے. اما بنعمت ربک فحدث, اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. اللہ کی نعمت چھپانی نہیں چاہیے. اللہ نے جب تمہیں نعمت دی ہے تو وہ نعمت تمہارے اوپر نظر آنی چاہیے کہ یہ آدمی فقیر نہیں ہے, محتاج نہیں ہے, مستحق زکات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ فقیروں والی شکل بنا لوگے تو لوگ تو آپ کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیں گے, یہ بھی بیچارہ کوئی فقیر مستحق زکات ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کی ہوئی ہیں تو کم از کم کوئی دوسرا آپ کو مستحق زکات تو نہیں سمجھے گا. تو اما بنعمت ربک فحدث والفلیور نعمت اللہ علیک, قرآن و حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان کے اوپر نظر آنی چاہیے. یہی بات قارون کو بھی سمجھائی گئی کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا, کہ دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھولو, یعنی اللہ نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں اس کو استعمال کر لو. تیسرا ہی کہا گیا واحسن کما احسن اللہ علیک, کہ لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. یہ تیسری بات ذکر کی گئی. اب دیکھیے, پہلی چیز ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی رضا کے لیے آخرت کے لیے خرچ کرے. مسجد میں پیسہ لگا دیا, مدرسے میں لگا دیا, تبلیغ میں, جہاد میں, فقیروں پہ کہیں بھی لگا دیا, تو یہ ہے نیت کیا ہوتی ہے آدمی کی, آخرت بنانا. یہ تو سب سے اونچا مقام ہے. دوسرا ہے کہ آدمی نے اچھی ٹوپی پہن لی, اچھی واسکٹ پہن لی, اچھا جوتا پہن لیا, تو اس میں کوئی یہ نہیں تھوڑی نیت ہوتی ہے کہ آخرت کا ذخیرہ بنے گا. لیکن یہ بھی قرآن کے حکم کے مطابق ہے. اما بنعمت ربک فحدث الفلیرا نعمت اللہ علیک, اور یہ کہ لا تنس نصیبک من الدنیا. ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے آخرت کے لیے بھی خرچ کر دیا, اپنے اوپر بھی خرچ کر لیا, پھر سوچا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, لاؤ ان نعمتوں سے میں کچھ اس گھر میں بھیج دوں, کچھ اس گھر میں بھیج دوں, یہ میرا ساتھی ہے, لاؤ تھوڑی سی اس کو دے دوں. تو جب آدمی اس طریقے سے ادھر ادھر قریب کے لوگوں پر خرچ کرتا ہے تو بہت ساری مرتبہ آدمی کے ذہن میں ثواب کا تصور نہیں ہوتا, کیونکہ بسا اوقات جس کو چیز دی جا رہی ہے وہ خود پہلے سے مالدار ہوتا ہے, لیکن آپ دیتے ہیں کہ چلو اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں, لاؤ ان نعمتوں سے کچھ اپنے بھائی کو بھی دے دوں, اپنے دوست کو بھی دے دوں, اپنے ساتھی کو بھی دے دوں, اپنے پڑوسی کو بھی دے دوں. تو یہ بھی دین کا تقاضا ہے, کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. اب تین صورتیں ہو گئیں, آدمی اللہ تعالی کی رضا کے لیے آخرت کے لیے خرچ کرے, یہ تو بہت ہی اونچی چیز ہے. دوسرا یہ کہ اپنے اوپر خرچ کرے تاکہ اللہ تعالی کی نعمتیں مجھ پر نظر آئیں, مجھے راحت اور آرام ملے, تو دل سے شکر نکلے, دل سے شکر ادا ہو, تو یہ بھی دین کا تقاضا ہے. تیسرا یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, لاؤ میں ادھر بھی دے دوں, کچھ ادھر بھی دے دوں, ادھر کو بھی دے دوں. تو یہ ہے احسن کما احسن اللہ الیک, یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ شریعت کے مطابق ہیں. اور چوتھی چیز ممانعت کی ذکر کی گئی کہ ولا تبغی الفساد فی الارض, دیکھو زمین میں فساد مت پھیلانا, ان اللہ لا یحب المفسدین, بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب علماء نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ نصیحت کی تو اس نے جواب میں کیا کہا, اکڑ, تکبر. کیا کہتا ہے, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ مجھے تو یہ مال و دولت دیا گیا ہے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے, اللہ تعالی کی عطا پر نظر نہیں بلکہ اپنے علم پر نظر ہے. مجھے تو یہ مال و دولت دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے, یہ اس نے کہا, یعنی میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ اپنے علم کی بنا پر کمایا ہے. اب اس کے اندر بھی علی علم عندی کے تین مفہوم مفسرین نے ذکر کیے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ مجھے جو یہ مال و دولت ملا ہے یہ محنت سے, تجربے سے, میں نے ہیرا پھیری کی, یہ کیا وہ کیا, ادھر لگایا ادھر لگایا, تو مجھے جو کچھ ملا ہے اپنے تجربے اپنے علم کی بنا پر ملا ہے. تو یہ بھی تکبر اور دعویٰ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو علم بھی ہوتا ہے تجربہ بھی ہوتا ہے مگر نتیجہ کچھ بھی ان کو نہیں ملتا. دو آدمی تو برابر برابر میں دکان کھولتے ہیں, ایک کی چلتی ہے دوسرے کی نہیں چلتی, بسا اوقات جس کی نہیں چلتی اس کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے پھر بھی نہیں چلتی. تو یہ کہنا کہ مجھے ملا ہے میرے علم کے بنا پر یہ غلط ہے. یہ تو پہلا مفہوم ہے کہ قانون نے یہ کہا کہ یہ خزانے مجھے ملے ہیں میرے علم اور تجربے کی بنا پر. اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے جو یہ علم ملا ہے یہ اس لیے کہ میں تورات کا عالم ہوں اور واقعی تورات کا عالم تھا. عجیب بات یہ ہے کہ قارون کی اتنی مذمت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے لیکن بڑا عالم تھا یہ, لیکن دنیا کے چکر میں آ گیا تھا, اللہ پناہ میں رکھے, ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, عالم ہونے کے باوجود جو ہے اس کو دنیا کی ہوس تھی کہ میں یہ بھی کما لوں یہ بھی کما لوں یہ بھی کما لوں, پیسہ جمع کر لوں. اس ہوس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا. اور جہاں فرعون اور حامان کا ذکر آیا ہے وہاں قارون کا بھی ذکر آیا ہے, تینوں ساتھ ساتھ ہیں, فرعون حامان قارون. عالم تھا, تورات کا بڑا زبردست عالم تھا, اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 70 لوگ منتخب کیے تھے کوہ طور پر لے جانے کے لیے, واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے 70 افراد کا انتخاب کیا تھا, 70 لوگوں کا, ان میں ایک یہ شامل تھا, اتنا بڑا عالم تھا یہ تورات کا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا, اس آیت کا کہ اگر علم سے تورات کا علم مراد لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مجھے جو یہ مال و دولت ملا ہے یہ تورات کے علم کی وجہ سے وہ ملا ہے، میں عالم ہوں اس لیے مجھے یہ پیسے ملے ہیں، اعزنا اللہ من ذلک. اور تیسرا مفہوم بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں ہی اس کا مستحق تھا، تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے جو یہ مال دیا گیا ہے یہ اللہ کے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ میرا کیا مقام ہے اس کے ہاں. گویا دنیاوی طور پر بھی اپنے آپ کو متکبر سمجھتا تھا اور دینداری کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کا متکبر تھا، یہ سمجھتا تھا کہ دولت بھی میری ہے، تورات کا بھی میں عالم ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں میرا ایسا مقام ہے کہ اللہ نے مجھے خوب پیسہ دیا ہوا ہے، مجھے جو یہ مال و دولت ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے ملی ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، علی علم اللہ بما عندی. تو تینوں مفہوم اس کے اندر ہے. اب یہ ایسا آدمی تھا کہ تورات کا عالم بھی تھا اور متکبر بھی تھا اور دین کے اعتبار سے بھی تکبر تھا، دنیا کے اعتبار سے بھی اس کا تکبر تھا، اعزنا اللہ من ذلک. اور اسے بڑے علماء کے ڈرنے کی چیز ہے کہ عالم جو ہے عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر دنیا کی ہوس نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی ہوس ہو تو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو. قارون تو عالم تھا لیکن اس کے باوجود جب دنیا کی ہوس میں مبتلا ہوا کیسا عذاب اس کے اوپر آیا جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ نے قارون کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کرو، آخرت کا گھر بناؤ اور یہ کرو یہ کرو، فساد مت پھیلاؤ، تو جواب میں اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. تو کہنے لگا کہ مجھے جو یہ مال و دولت دیا گیا ہے یہ اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے. قرآن کہتا ہے آگے اولم یعلم، کیا قارون کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا. من ہوا اشد منہ قوتا، جو طاقت کے اعتبار سے اس قارون سے زیادہ مضبوط تھے. وہ اکثر جمع، اور جن کا گروہ بھی اس سے بڑا تھا، پیسے کے اعتبار سے اور گروہ کے اعتبار سے، مجمع کے اعتبار سے اس سے زیادہ تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی اور اپنے مجمع اور ہمراہیوں کے اعتبار سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اولم یعلم، کیا قارون نے یہ نہیں جانا؟ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا ہے. من ہوا اشد منہ قوا، جو اس قارون سے زیادہ طاقتور تھی. وہ اکثر جمع، اور اس سے زیادہ مجمع والی تھی. یہاں مجمع بھی مراد ہو سکتا ہے اور جمعان جمع المال بھی مراد ہو سکتا ہے، کہ جنہوں نے مال اس سے زیادہ جمع کیا ہوا تھا. آگے قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ڈھیل دیتے رہتے ڈھیل دیتے رہتے. آدمی برائی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور دے دیتے ہیں، پھر اور دیتے ہیں، پھر اور دیتے ہیں، اکڑتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے اچھا ہوں، جبھی تو اللہ نے مجھے پیسے دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں. پھر جب عذاب کا وقت آتا ہے اس وقت میں اللہ نہیں پوچھتے کہ تیرا کیا گناہ تھا. عذاب آتا ہے، اچانک آتا ہے. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. یعنی جب عذاب آنے کا وقت آتا ہے اور عذاب آتا ہے اس وقت میں مجرموں سے ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ان کو ڈھیل دے چکا ہوتا ہے. اگلی آیت نمبر 79 تک کا ہو گیا، 76 77 78. آگے آیت نمبر 79 میں ارشاد ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینتی، تو ایک دن قارون اپنی زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلا، فخرج علی قومه فی زینتی، اپنی زیب و زینت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم پر نکلا. حضرت شیخ الہند نے ٹھاٹ باٹ کا ترجمہ کیا اور حضرت حامی رحمت اللہ علیہ نے آرائش کا ترجمہ کیا. تو شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم پہ نکلا. فخرج علی قومه فی زینتی، تو وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی شان و شوکت کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اب جن لوگوں کے سامنے وہ نکلا تو وہاں ہر طرح کے لوگ تھے. بعض وہ تھے جو دنیا کے طلبگار تھے، اور بعض صحیح معنی میں عالم تھے جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں. تو جو دنیا کے طلبگار تھے، جب انہوں نے قارون کو دیکھا، اس کی سواریوں کو دیکھا، ان کے کپڑوں کو دیکھا، اس کے غلاموں کو اور باندیوں کو دیکھا، اس کی نعمتوں کو دیکھا، تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اتنے پیسے مل جائیں، وہ چیزیں مل جائیں جو قارون کو دی گئی ہیں. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا آدمی ہے. فخرج علی قومه فی زینتی، قارون اپنی قوم پر نکلا اپنی زینت کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے لیے بھی اسی جیسی چیزیں ہوتی جیسا کہ قارون کو دی گئی ہیں. انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. یہ ہے کافرانہ ذہنیت، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا بھی کچھ ایسے ہی حال ہے. جہاں ہم نے کسی کی کار دیکھی، کسی کی کوٹھی دیکھی، کسی کی اعلیٰ بلڈنگ دیکھی، کسی کا سامان شان و شوکت دیکھا، کہ یار آج کل اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑے نصیب والا آدمی ہے. قارون کو بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، بڑا اس کے تو نصیب کھلے ہوئے ہیں. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا آدمی ہے. اور کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی یہ چیزیں مل جائیں جیسے قارون کو مل گئی ہیں. انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بڑے نصیب والا ہے. وقال الذین اوت العلم، لیکن جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے یہ کہا، ویلکم، افسوس ہے تم پر. تمنا کرنے والوں سے کہا افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی مگر صرف صبر کرنے والوں کو. تو ایک طرف دنیا کے طلبگار تھے جو قارون کی دولت، اس کی سواریوں، اس کے غلاموں، اس کی باندیوں، اس کے کپڑے اور لباس اور شان و شوکت کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے، ہائے کاش ہمیں بھی قارون جیسا پیسہ مل جائے، قارون جیسی چیزیں مل جائیں. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا آدمی ہے. کہ وہ لوگ تھے جو دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. وقال الذین اوت العلم، لیکن وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، ویلکم، افسوس ہے تم پر، کیسی بات کرتے ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی مگر صرف صبر کرنے والوں کو. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا کہ یہاں عجیب قرآن نے ذکر کیا، ایک طرف کا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی قارون جیسا پیسے مل جائیں، لیکن جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آخرت کا ثواب بہتر ہے. تو مفسرین نے لکھا، فقہا نے لکھا، معلوم ہوا کہ جو دنیا کی زندگی کا طلبگار ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا، اور جو عالم ہوتا ہے وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. دنیا کمانا تو فرض ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، لیکن دنیا کی خواہش رکھنا، دنیا کے پیچھے مرنا، دنیا کا سب کچھ سمجھنا، ہر وقت دنیا میں کھپے رہنا، تو حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے وہ تو قارون کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر کہنے لگے، ہائے کاش ہمیں بھی قارون جیسی چیزیں مل جائیں، یہ تو بڑے عظیم نصیب والا ہے. لیکن جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ جنت حاصل نہیں ہو سکتی، نہیں دی جا سکتی مگر صبر کرنے والوں کو. وَلَا يُلَقَّاهَا، ہاں ضمیر کی در راجے ہے، مفسرین نے کہا یا تو راجے ہے هَذِهِ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ کی طرف، کہ جو بات ابھی کہی گئی ہے یہ بات ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی، صرف صبر کرنے والوں کے سمجھ میں آتی ہے. اب آپ لوگوں نے کہا کہ وَلَا يُلَقَّاهَا، کہ ہاں ضمیر راجے ہے جنت کی طرف، جو لفظاً تو مذکور نہیں ہے مگر معنی مذکور ہے، کہ یہ جنت نہیں دی جاتی مگر صرف صبر کرنے والوں کو. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، اور جو عالم ہوتا ہے وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا. عالم دنیا کماتا تو ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، ظاہر ہے اس نے اپنا خرچ چلانا ہے، بیوی بچوں کا خرچہ کرنا ہے، تو دنیا کا کمانا تو فرض ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. لیکن ہر وقت دنیا کی طلب کا طلبگار رہنا یہ عالم نہیں کر سکتا. اگر وہ دنیا کا طلبگار ہے تو پھر عالم نہیں ہے، اور اگر عالم ہے تو پھر وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہے، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو وقال الذین اوت العلم، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات نہیں حاصل ہوتی مگر صرف صبر کرنے والوں کو. آگے قرآن کہتا ہے، فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اسے بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا، ہم نے اسے بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہیں تھے جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتے، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتے. وما كان من المنتصرين، اور خود بھی وہ اپنی مدد کرنے والا، یعنی اپنے مخالف سے انتقام لینے والا نہیں تھا، نہ کوئی اس کا مددگار ہوا، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، ہم نے اسے بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا. اور اس کا پس منظر میں مفسرین نے لکھا کہ قارون اپنے دولت کے نشے میں اتنا مست تھا اور اتنے تکبر میں مبتلا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ اہانت کیا کرتا تھا، حالانکہ رشتہ دار بھی تھے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ دونوں چچا زاد بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون چچا زاد بھائی تھے، لیکن ایک نبی اور دوسرا متکبر کافر. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا. ایک مرتبہ یہ باہر نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، تو جا کر کھڑا ہو گیا، شان و شوکت، غلام، باندیاں، یہ وہ، پورا جتھا اس کا لشکر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تمہیں اللہ نے نبوت دی ہے تو کیا بات ہے، دیکھو میرے پاس پیسہ کتنا ہے، میرے پاس چیزیں کتنی، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی اس نے حرکت کی۔ پھر اس نے ایک عورت کو پیسے دے کر آمادہ کیا اور یہ کہا کہ اتنا پیسہ میں تمہیں دیتا ہوں، سونا اور چاندی، تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ اور پورے مجمع میں لگانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز تقریر فرما رہے تھے، قارون بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گناہوں کا ذکر کیا تو قارون وہیں سے چیخنے لگا دور سے کہ اے موسیٰ، یہ بتاؤ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو تمہارے اوپر بھی حد جاری کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی جو بھی گناہگار ہے، جو بھی غلطی ہے، اس کو غلطی کی سزا ملتی ہے۔ تو کہا کہ تم نے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سو سمجھ کے بات کرو، کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس گواہ موجود ہے، عورت موجود ہے کہ جس کے ساتھ تم نے بدکاری کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اٹھے، اپنی تقریر بند کی، دو رکعت نماز پڑھی، اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر قارون سے کہا کہ بلاؤ اس عورت کو۔ جب وہ عورت آئی تو قارون نے الزام لگایا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کے ساتھ تم نے بدکاری کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تورات نازل کی ہے، اور اس اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے فرعون کو غرق کیا ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ غرق فرعون کے بعد کا ہے۔ میں اس اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تورات نازل کی، اور اس اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں جس نے فرعون کو غرق کیا کہ کیا یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ صحیح ہے؟ چپ ہو گئی، کہنے لگی کہ نہیں، یہ الزام غلط ہے، اور اس نے مجھے پیسے دیے ہیں تاکہ میں آپ کے اوپر الزام لگاؤں۔ اس طرح کی اہانت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بد دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بد دعا قبول کر لی۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ پہلے اس کو خود زمین میں دھسایا گیا، زمین پھٹ گئی، اس میں وہ دھس گیا۔ تو اسی کے جو حواری کچھ لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ کے تو مزے آ گئے، کیونکہ اس کا چچا زاد بھائی تو زمین میں دھس گیا، اب ساری دولت مل جائے گی موسیٰ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چنانچہ پوری کی پوری حویلی جو ہے، جو مال و دولت جس میں تھا، ساری کی ساری زمین کے اندر دھس گئی۔ اس کو قرآن فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے پوری حویلی کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ دار کہتے ہیں احاطے کو، عربی زبان میں دار بلڈنگ کو بھی کہتے ہیں۔ ایک بڑی بلڈنگ ہے، بڑا احاطہ ہے، اس میں مختلف گھر بنے ہوئے ہیں، تو وہ جو بڑا احاطہ ہے اس کو احاطہ بھی کہہ لیں آپ، حویلی کہہ لیں، محل کہہ لیں۔ پھر اس کے اندر گھر ہوتے ہیں، ان کو منازل کہتے ہیں۔ پھر ہر گھر کے اندر کمرے ہوتے ہیں، ان کو بیوت کہتے ہیں، جیسے کہ ہدایہ ثالث وغیرہ میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کی پوری کی پوری حویلی جس میں کمرے تھے اور جناب طرح طرح کے اس کا سامان تھا، سارے کے سارے بما لوگوں کے، ان سب کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو کوئی جماعتیں ایسی نہیں تھیں جو اس کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی مدد، اپنی مدد کرنے والوں میں سے نہیں تھا، خود بھی وہ انتقام لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ منتصر کہتے ہیں اپنی مدد کرنا خود، یا اپنا انتقام لینا، دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ اپنی مدد کرنے والوں میں سے اور انتقام لینے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ جب اس کو زمین میں، اس کو اور اس کی حویلی اور اس کے تمام مال و دولت کو زمین میں دھسا دیا گیا، تو وہ لوگ جو پہلے تمنا کر رہے تھے ہائے کاش ہمیں بھی اتنے ہی خزانے ملتے جیسے کہ قارون کو خزانے ملے، اب ان کی آنکھیں کھولیں. آگے قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے کل گزشتہ، کل گزشتہ یعنی گزشتہ زمانے میں، یقولون وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہائے افسوس بے شک اللہ، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر، بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمارے اوپر احسان نہ کیا ہوتا ہمیں بھی اللہ زمین میں دھسا دیتا، وی کا ان نہ ہو، افسوس بے شک، لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوتی. وہ لوگ جو تمنائیں کر رہے تھے کہ قارون جیسی دولت کاش ہمیں بھی ملتی، وہی اب قارون کا انجام دیکھ کے شکر ادا کرنے لگے کہ الحمدللہ ہمیں یہ دولت نہیں ملی، ورنہ ہم بھی اسی کے ساتھ اندر دھسے ہوتے، ہم بھی اگر اس کی حویلی میں رہ رہے ہوتے، اس کے غلاموں میں شامل ہوتے، آج ہم بھی زمین کے اندر دھسے ہوتے. قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور جن لوگوں نے گزشتہ دنوں میں اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، یقولون وہ یہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ افسوس بے شک اللہ رزق پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمارے اوپر احسان نہ کیا ہوتا اللہ بھی ہمیں زمین میں دھسا دیتا. وی کا ان نہ ہو، افسوس بے شک، لا یفلح الکافرون، کافر لوگوں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی. اب یہ جو قرآن نے فرمایا کہ اب ان لوگوں کی آنکھیں کھولی اور یہ کہنے لگے کہ بھئی اللہ ہی اب رزق کو پھیلاتا ہے، اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس میں ایک بڑی حقیقت بیان کر دی گئی. لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو پیسہ مل رہا ہے اس پر اللہ کا بڑا فضل. یہ ایک عام نظریہ ہے کہ جو تقریباً ہر ایک کو یہ جو ہر ایک کا یار اس پر تو آج کل اللہ کا بڑا فضل ہے، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ جو پیسہ مل رہا ہے وہ اللہ تعالی کا فضل ہے یا اس کے لیے عذاب ہے. ایک آدمی کو دو روٹی صبح کو مل جاتی ہے، دو روٹی شام کو، دو روٹی دوپہر کو، آرام سے ایک مکان ہے چھوٹا سا، اس میں آرام سے بیٹھ کے کھا لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ہاں مال و دولت بہت زیادہ نہیں ہے. ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، ان میں کون بہتر ہے؟ کچھ آپ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے. اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کو اللہ نے رزق زیادہ دیا ہوا ہے وہ افضل ہے یا جس کو رزق تنگ دیا ہوا ہے وہ افضل ہے، کیونکہ مال و دولت کی زیادتی یہ اللہ تعالی کی رضا مندی کی علامت نہیں ہے، اور مال و دولت کا کم ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ مال و دولت کم ہو مگر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہوں اور اس کو وہ سکون اور آرام نصیب ہو جو کسی کو نصیب نہیں ہے. تو یہ مال و دولت کی کمی اور زیادتی سے یہ سمجھنا کہ فلاں پر اللہ کا فضل ہے فلاں پر اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال و دولت بہت کم تھا، لیکن آپ جانتے ہیں نبی، دنیا بھی ان کی آخرت بھی ان کی، اور قارون کے پاس مال و دولت کے انبار، دنیا میں بھی زمین میں دھسا دیا گیا، آخرت میں بھی عذاب اس کے لیے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ مال و دولت ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان. قرآن مجید نے تین چار جگہوں میں یہ بات کئی جگہ فرمائی. ایک جگہ میں فرمایا کہ لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ہم نے جن کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں آپ آنکھیں لمبی کر کر کے ان کو نہ دیکھیے. لنفتنہم فی, ہم نے تو ان کو یہ سب چیزیں دی ہیں تاکہ اسی میں ان کو فتنے میں مبتلا کرے. ورزق ربک خیر وابقا, آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا. ایک جگہ تو یہ فرمایا, ایک اور جگہ میں فرمایا ولا تعجبک اموالہم واولادہم, ہم نے جو ان کو اتنا مال و دولت دیا ہوا ہے اور اولاد دی ہوئی ہے اس سے آپ تعجب میں مبتلا نہ ہو. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا, اللہ چاہتا ہے کہ اسی مال و دولت سے ان کو دنیا میں عذاب دے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں, میری بھی کچھ عمر ہے جی, سچ عرض کرتا ہوں کہ بسا اوقات پیسہ آدمی کے لیے اتنی مصیبت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ مال اللہ فیس. اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں مال و دولت ہے, کچھ مال وہاں پڑا ہے, کچھ مال وہاں پڑا ہے, بھاگا بھاگا پھر رہا ہے, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, کبھی وکیل کے پاس کبھی ادھر کبھی ادھر, رات کو نیند نہیں آتی بیچارے کو, فکریں لگی ہوئی ہیں, پیسہ بہت ہے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے, ہر چیز موجود ہے سکون نہیں, بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. دوسرا ایک آدمی ہے پیسہ تھوڑا ہے مگر بڑے آرام سے سوتا ہے, روٹی بھی آرام سے ہضم ہوتی ہے, رات بھی آرام سے سوتا ہے, کسی قسم کی کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے. اور جس کو پیسہ ملا ہوا ہے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے, ڈاکٹر انجیکشن لے کے اس کے پیچھے پھر رہے ہیں, گولیاں کھا کھا کے سوتا ہے اور صبح اٹھتے ہی ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے, کبھی اس وکیل کے پاس کبھی اس وکیل کے پاس, کبھی یہ ملازم نے چوری کر لی کبھی اس ملازم نے چوری کر لی, کبھی وہاں سے اطلاع آ رہی ہے فساد کی, بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. ساری زندگی بھاگتے بھاگتے اسی میں دم نکل جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے, اور جو مال و دولت جمع کیا تھا وہ سارا ورثہ کے پاس چلا جاتا ہے. کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ مال و دولت خیر ہے یا شر ہے. اس لیے کبھی کسی کے مال و دولت کے اوپر کبھی آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مجھے مل جائے, کوٹی دیکھ کر, گاڑی دیکھ کر, پیسے دیکھ کر, شان و شوکت دیکھ کر, کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالح. کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے کچھ معلوم نہیں. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے, وقت کم ختم ہو گیا. یہ آیت نمبر 76 سے 82 تک یہ قارون کا ذکر ہے, تو اس کا ترجمہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا تو اس نے لوگوں پر سرکشی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی کنجیاں تھکا دیتی تھیں جماعت کو جو طاقت والی ہو. اس وقت کو یاد کیجئے جب اس کی قوم نے قارون سے کہا اتراؤ مت, بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس سے آخرت کا گھر بناؤ اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھولو اور لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ, بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. قارون کہنے لگا بے شک مجھے یہ مال و دولت دیا گیا ہے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا قارون کو یہ علم نہیں ہے کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کی جو اس سے زیادہ طاقتور تھی اور جنہوں نے اس سے زیادہ مال و دولت جمع کیا ہوا تھا, اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. پھر یہ قارون اپنی قوم پر نکلا اپنی زینت کے ساتھ, تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی قارون جیسی مال و دولت مل جائے, یہ تو بڑے عظیم نصیب والا ہے. لیکن جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے افسوس ہے تم پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے, اور یہ جنت نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو. تو ہم نے قارون کو اور اس کے پوری حویلی کو زمین میں دھسا دیا, تو ان کے لیے کوئی گروہ ایسے نہیں تھے جو اللہ کے مقابلے میں اس قارون کی مدد کر سکیں, اور خود بھی وہ اپنی مدد کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اور وہ لوگ جو کل گزشتہ اس کے مرتبے پر تمنائیں کر رہے تھے وہ کہنے لگے، افسوس، بے شک اللہ ہی رزق پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے تو اللہ بھی ہمیں بھی زمین میں دسا دیتا۔ افسوس، بے شک کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ، آیت نمبر 76 سے لے کر اور 82 تک کی آیات۔ الحمدللہ بیان تو مکمل ہو گیا، دو چار منٹ باقی ہیں تو دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس میں لفظ آیا ہے ویقدر، تو قدر یقدیرو کے معنی ہوتے ہیں تنگ کرنے کے۔ قدر یقدیرو عربی زبان میں قادر ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قدر یقدیرو کے معنی تنگی کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، سب مفسرین متفق ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور اسی سے اس حدیث شریف کا بھی مطلب سمجھ میں آئے گا، جو ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت نصیب وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کی راکھ بنا دینا اور اڑا دینا، اور پھر یہ کہا کہ اگر اللہ میرے اوپر قادر ہو گیا تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ وہ کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو وہاں قدرہ کا ترجمہ آتا ہے، تو اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا قادر ہو گیا، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ وہاں ترجمہ کیا جائے تنگی کرنے کا، کہ اگر اللہ نے میری پکڑ کی تو میں اتنا گناہگار ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ کو جمع کیا، کھڑا کر دیا اور کہا بتا کہ تو نے کام کیوں کیا؟ اس نے کہا پروردگار تیرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو وہاں بھی قدرہ کا لفظ آتا ہے، اس کے معنی بھی ہیں تنگ کرنے کے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ ہے وئی کا انہو۔ یہ وئی کا انہو کیا چیز ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ وئی علیحدہ ہے اور کا انہ علیحدہ ہے۔ وئی کے معنی افسوس اور کا انہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، لیکن یہاں اس سے تشبیہ کا معنی حذف کر دیا گیا اور یہ تحقیق کے معنی میں ہے۔ تو صورت میں وئی کا انہو، افسوس، بے شک کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ وئی یہ علیحدہ ہے، کاف علیحدہ ہے اور انا علیحدہ ہے، تو وئی کا تجھ پر افسوس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو وئی یہ کلمہ زجر ہے، کاف حرف خطاب ہے اور انہ یہ اپنی جگہ میں حروف تحقیق میں سے ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وئی کا انا یہ خود علم ترا کے معنی میں، ایک ہی لفظ ہے یہ، اور یہ علم ترا کے معنی میں۔ اس لیے عرض کر دیا کہ میرے ساتھی طالب علم بھی بیٹھے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، شاید کسی کے کام آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک على حبیبنا وسیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔